بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 25 فروری 2000، مسجد دارالسلام باوی گنا لاہور. جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان ہندوستان پاکستان کے درمیان صلح حدیبیہ. شکریہ.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منكم منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. حضرات، میں نے ابھی سورہ مائدہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں. پہلی 2 آیات ہیں آیات نمبر 51 اور 52، اور ان پر گفتگو کئی مرتبہ ان خطابات میں ہو چکی ہے. 3 آیت اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 82 ہے. پہلی 2 آیات کا جو مفاد ہے، جو اس کا حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا پشت پناہ نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ در حقیقت ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی اور پشت پناہ ہیں. یہ بات مثبت انداز میں تو آ ہی گئی تھی، لیکن اس کے بعد بڑے سخت تحدیدی انداز میں، دھمکی کے انداز میں فرمایا گیا ومن یتولہم منکم فانہم منہم، جو کوئی بھی تم میں سے ان کا ساتھی بنے گا، انہیں اپنا ولی بنائے گا، انہیں اپنا پشت پناہ سمجھے گا، تو پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ یہودی یا نصرانی ہی گردانا جائے گا، وہ مسلمان اور محمد الرسول اللہ کا امتی شمار نہیں ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو تم دیکھو گے فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. اور یہ اصل میں قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ وہ بیماری جو پھر آگے بڑھ کر واضح طور پر نفاق کی شکل اختیار کرتی ہے، اسے قرآن مجید مرض سے تعبیر کرتا ہے. تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ مرض ہے، یہ روگ ہے، یہ سارے اون افیہم، وہ انہی میں گھسے جاتے ہیں، انہی سے دوستی کرتے ہیں، انہی سے ملتے ہیں. یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. یعنی ہم اگر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہم اپنا میل جول رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی اگر گاٹ رہے ہیں، تو اس لیے کہ تاکہ ہمیں تحفظ حاصل ہو جائے اور کوئی مصیبت ہم پر مسلط نہ ہو جائے. فاصلہ ہو یاد یا بالفت ہے، تو ہو سکتا ہے اور قریب ہے، یہ دونوں ترجمے صحیح ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ فتح مبین مسلمانوں کو عطا کر دے، او امر من عندہ، یا خاص اپنے اختیار اور اقتدار سے کوئی ایسی شکل پیدا کر دے، فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا اس پر پھر وہ نادم ہو جائیں، انہیں سخت جو ہے ندامت کا سامنا ہو، یعنی کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ جس میں پھر ان کو پچھتانا پڑے کہ ہم نے طرز عمل کیوں اختیار کیا تھا. اب ایک تو یہ دو آیات ہیں کہ جن میں ایک مستقل حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، اس سے کچھ کسی درجے میں متضاد بات ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 82 میں آ رہی ہے. میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ متضاد استعمال کیا ہے تاکہ جو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، تقابل، وہ ذہن کے سامنے وہ سوالیہ نشان بن کر آ جائے. آیت نمبر 82 میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً یہ دیکھو گے کہ اہل ایمان سے شدید ترین دشمنی میں تو وہ ہیں کہ جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم دیکھو گے ان میں سے ان کو جو اہل ایمان سے محبت اور دوستی میں قریب ترین ہیں، ان کو، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے ہے کہ ان میں درویش لوگ موجود ہیں، وہ لوگ کہ جو تاریک دنیا ہیں. اور اِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دوست ہیں بمقابلہ یہود اور مشرکین کے، اور ان دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ نصارہ اور یہود آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کی دوستی اختیار نہ کرو. یہ اصل میں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ ظاہری تضاد ہے. اس تضاد کو میں نے کافی عرصہ ہوا یہیں کے اجتماع میں میں نے اس کو واضح کیا تھا، جس پر کہ پھر ہندوستان کا ایک جو دینی پرچہ ہے اس نے اس کا خاص طور پر نوٹس لیا کہ واقعتاً یہ بات پہلی مرتبہ کہی گئی ہے اور بہت اہم ہے. قرآن مجید کریم کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے کھل چکی ہوں. وقت آنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں آتا ہے، لا تنتفی عجائب ہو، اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو بہت سے نقطے ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے جو ہے لوگوں پر واضح نہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم انہیں کھول دیں، کسی پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے. اس میں در حقیقت جو تضاد رفع ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو آیت نمبر 82 میں بات آئی ہے یہ اس وقت بالفعل موجود تھی، اور جو آیت 51-52 میں آئی ہے وہ مستقبل کی ایک پیشن گوئی ہے، اور اس وقت وہ یوں کی توں، یوں سمجھئے کہ لفظ بلفظ بلکہ حرف بحرف صحیح، اس وقت کا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کا، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی مشرکین مکہ کو تھی، اور نمبر 2 کہہ لیجیے یہودی تھے، بلکہ ایک اعتبار سے زیادہ عداوت جو ہے وہ یہودیوں میں تھی. لیکن یہ کہ وہ کھل کر میدان میں آ کر جنگ نہیں کر سکتے تھے، وہ سازشیں کرتے تھے اور مشرکین مکہ کو جو ہے ابھارتے رہتے تھے، بار بار ان سے کہتے تھے کہ تم باہر سے حملہ آور ہو، ہم اندر سے جو ہے پھر بغاوت کریں گے. تو اس طریقے سے یہ فتنہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زبان استعمال کر رہا ہوں، یہ فتنہ ختم ہو جائے. بار بار ایسا ہوا. یہی وجہ ہے کہ مسلسل جو ہے معاملہ حضور کا ان کے ساتھ بھی چلتا رہا، میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ دوسری طرف جہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی تھے نجاشی رحمت اللہ علیہ، جو سورہ مریم کی چند آیتیں سن کر ایمان لے آئے. عیسائی بہت بڑا امپرر تھا، ہرکلیس، جس کو ہرقل کہتے ہیں، ہرقل کہتے ہیں، ہرکلیس نام تھا اس کا. اور وہ ایمان لانا چاہتا تھا، ثابت ہوتا ہے تاریخ سے کہ جب حضور کا نام ہے مبارک اس کے پاس پہنچا ہے، اس وقت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک قافلے کو لے کر پہنچے ہوئے تھے وہاں آس پاس غزہ کی پٹی میں کہیں تھے، کیونکہ فلسطین کا جو ساحل ہے اسی پر تو یہ اپنے قافلے لے کے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی آیا ہوا تھا یروشلم کے اندر، تو فاصلہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی ہے عرب کا کوئی گھونگا؟ ہاں ہاں، ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور جو اس کا سردار ہے ابو سفیان، کی جو کہ قریش کے سرداروں میں سے بڑا سردار ہے. اس سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ بڑی تفصیل سے ہماری احادیث کی کتابوں میں منقول ہے، کہ اس نے ایسے پروبنگ کوسچنز کیے ہرقل نے، جس سے کہ خود بخود یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ جو جن صاحب کا خط مجھے آیا ہے، یعنی حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی برحق ہے. ہوتا جا رہا تھا، ثابت ہوتا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ کیا پہلے ان کے اندر کوئی اس طرح کی بات دیکھنے میں آئی تھی؟ کیا ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہی وغیرہ تو نہیں تھی کہ انہیں اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا فراڈ جو ہے شروع کیا ہو؟ ان کا کردار کیسا ہے؟ ان پر کون لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اندر کتنی استقامت ہے؟ انہیں کس طریقے سے؟ پھر یہ کہ کیا تمہارا جو ہے ان سے کوئی مقابلہ بھی ہوا؟ کہ ہاں مقابلہ ہوا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تو ہمارے ماں بہن جھولا جھول رہا ہے, کبھی انہیں پتہ ہو جاتی کبھی ہمیں پتہ ہو جاتی. لیکن ابو سفیان کے ساتھ اس وقت اور بھی چند عرب موجود تھے, تو ان کا اپنا یہ کہنا ہے ابو سفیان کا, جب ایمان لے آئے بعد میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ بار بار میرا جی چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, اس لیے کہ وہ تو میں دیکھ رہا تھا حضرت نے جو ہے مجھ سے وہ سوال کر کے باتیں اگلوا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے. تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ کیا کہیں گے میرے ساتھ جو عرب ہیں کہ اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا, لہٰذا میں نے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی. لیکن بہرحال یہ کہ اس نے دیکھا ہرکل نے کہ اس کے جو بطریق وغیرہ تھے, پیٹری آرٹس وغیرہ اور یہ لوگ, اور جو ان کے بڑے جو اسقف وغیرہ تھے اور جو اس کے سپہ سالار تھے, ان کے نسلوں میں سے جو ہے وہ ایسی آواز آئی, تو غصے کے اندر تھے کہ کیا ہمارا یہ بادشاہ شہنشاہ جو ہے یہ اسلام قبول کرنے والا. اس کیفیت کو دیکھ کر وہ رہ گیا, ورنہ یہ کہ صورتحال ایسی تھی. اسی طریقے سے مقوقس جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا, مصر کا بادشاہ تھا اس وقت, وہ ایک پریسٹ بھی تھا مقوقس, اور وہ بادشاہ بھی تھا, وہاں پر ایک مذہبی حکومت قائم تھی. تو اس کے پاس جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے بڑا اکرام کیا ہے, تحفے بھیجے ہیں حضور کو. انہی میں سے حضرت ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بطن سے اللہ نے حضور کو ابراہیم کی ولادت جو ہے وہ عطا فرمائی. ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے. وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے کہ جو بقوقس شاہ مصر نے ان کو بھیجی تھی. اس طرح وہ دلدل جو گھوڑا مشہور ہے بہت, وہ بھی تو اسی کا بھیجا ہوا تھا. تو اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ عیسائیوں کا طرز عمل بالکل برعکس تھا یہودیوں کے طرز عمل کے. تو بدترین دشمنی جو تھی وہ ایک طرف مشرکین مکہ اور دوسری طرف یہود, لیکن اس کے برعکس جو ہے یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو حضور کے زمانے میں صورت وہ تھی جو آیت نمبر 82 میں آئی ہے کہ تم لازمن دیکھو گے ان لوگوں کے دشمنی میں کہ جو ایمان لائے ہیں, سب سے سخت ہیں یہودی اور وہ کہ جنہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا. اور تم لازمن دیکھو گے کہ ان اہل ایمان سے محبت میں اور دلی تعلق میں قریب ترین ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں عیسائی ہیں. آپ کو معلوم ہے ان راہبوں نے پہچانا تھا حضور کو, بحیرہ راہب نے پہچانا ہے اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو بچا کے رکھنا حفاظت کرنا, یہودی جو ہے ہو سکتا ہے انہیں نقصان پہنچائے, پہچان لیا تھا اس نے. تو یہ چیزیں جو ہے در حقیقت اس میں جو کنٹراسٹ آ رہا ہے یہودیوں کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل, تو یہ ہے کہ جو اس آیت کے اندر آیت نمبر 82 میں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے جو ابدی اب ہو گئی ہے, جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا گٹھ جوڑ ہے, یہودیوں نے فتح کر لیا, کاؤنٹر کر لیا ہے, اپنا تابع بنا لیا ہے عیسائیت کو. اس کی بھی قدر تفصیل ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ ہے اصل میں اس تضاد کو رفع کرنے کی صورت کہ جہاں آیت نمبر 51 اور 52 میں مستقبل کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں دنیا میں پیش ہے درپیش ہے, وہاں در حقیقت آیت نمبر 82 میں جو اس وقت کی صورت تھی, موجود الوقت جو صورتحال تھی اس وقت کی, اس کا بیان کیا گیا ہے. اب صورتحال ہماری کیا ہے؟ میں آج حیران ہوا جبکہ ان آیات پر میں غور کر رہا تھا, اپنے نوٹس بنا رہا تھا کہ ہمیں اس وقت ان دونوں صورتوں کے ساتھ سابقہ ہے. ایک طرف پاکستان کو بدترین دشمنی بھارت کی ہے جو الذین اشرکوا. آج پوری دنیا میں بت پرستی, ویسے اگرچہ ہندوستان کی بھی جو ایلیٹ سوسائٹی ہے اس میں بت پرستی وغیرہ ختم ہو چکی ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہاں کا طبقہ ہے وہ یہ اب یہ ہندو مت جو ہے وہ ان کے اندر کوئی مذہب کی حیثیت سے باقی نہیں ہے, سیکولرزم ہے. بس وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا ہندو مت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے, تو ایک تہذیب ہے ہمارا, ایک کلچر ہے. لیکن یہ کہ ان کے ہاں بہرحال انسٹیٹیوشن موجود ہے, مندر موجود ہے, بت موجود ہیں, ان کے لیے ریچولس موجود ہیں, ان کے بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں, ان کو پھر دھو دھو کر غسل دے کر پانی پیا جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ قبروں کو دھو کر جو ہے اس کا پانی پیتے ہیں لوگ, وہ بتوں کو کوئی کبھی دودھ سے اس کو نہلاتے ہیں, کبھی پانی سے, کبھی گلاب اس سے ہی سوکھا کرتے ہیں. تو اگر پوری دنیا میں اور کہیں بھی آپ کو یہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں ملے گا یہ بت پرستی کا معاملہ, کہ جو بت پرستی مکے میں اس وقت موجود تھی, یہ صرف ہندوستان میں. تو ایک طرف تو وہ جو صورتحال اس وقت تھی, اور دوسری طرف یہ جو سیلاب یہودیت کا چلا آ رہا ہے, جو کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر, جیو ورلڈ آرڈر, اور یہ کہ عیسائیوں کے اوپر جس طریقے سے غلبہ حاصل کر کے انہوں نے, اور جو آخری شو ڈاؤن ہونے والا ہے جس کے لیے کہ میں نے آرمگیڈون کا لفظ بھی آپ کو بتایا کہ جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن, اس میں اس کا تذکرہ ہے, اور الملحمۃ العظمیٰ عظیم ترین جنگ تاریخ انسانی کی جس کا ذکر جو ہے احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس کے لیے اسٹیج تیار ہو رہی ہے. زمانہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ادھر آگے بڑھ رہا ہے, اس کا میں بعد میں بھی تذکرہ کروں گا. تو ایک طرف تو ہمیں ان دونوں کا سابقہ ہے, دوسری طرف چونکہ آج یہودی عیسائیوں کے اوپر تسلط جما چکے ہیں اور عیسائیت گویا کہ یہودیت کے پنجے میں ہے اس وقت. وہ جو کہی تھی بات علامہ اقبال نے وہ تو کہی ہوگی 1906-07 میں, لیکن یہ کہ آج 100% جو ہے وہ صحیح ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اس وقت ابھی فرسٹ سٹیج میں تھی یہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں, اب یہ کہ اس سے آگے ایک سٹیج بھی آ چکی ہے اور ایک تھرڈ سٹیج بھی ہے جس کا کہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا, کہ آج پورا یہود عیسائیت کی رگے جہاں پنجے یہود میں, پورا عالم عیسائیت جو ہے وہ صرف فرنگ اس معنی میں نہیں. اس لیے کہ فرنگ جو ہے جو یہ اس وقت کا سردار تھا برطانیہ, اور یہ پروٹیسٹنٹس ہے, تو ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, یہ سب سے پہلے اعلی کار بنے یہودیوں کے زائنس کے. انہی کے وجہ سے پھر یہ کہ 1917 میں انہیں یہ حق حاصل حق دیا گیا کہ یہ فلسطین میں آ کے آباد ہو سکے. بالفور جو ہے جو وزیر خارجہ تھا اس وقت برطانیہ کا, اس کا بالفور ڈیکلریشن آف 1917 کہ انہیں جو ہے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر جائیداد خریدنے کا, مکان خریدنے کا, زمینیں خریدنے کا حق حاصل ہے. یہ برطانیہ کے ذریعے سے ہوا. تو آج جس میں دونوں صورتحال جو ہے پاکستان کو خاص طور پر, اس لیے کہ عالم اسلام کا بقیہ حصہ جو ہے خاص طور پر ویسٹ آف پاکستان جو ہے ٹھیک ہے, مشرقی میں بھی اسلام جو ہے عالم اسلام میں بنگلہ دیش جیسا بڑا ملک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ ایک کم سے کم یہ کہ بظاہر تو آزاد ہے, اگرچہ اس وقت وہ آ چکا ہے تو فیلی سا بن چکا ہے جب تک کہ یہ حسینہ واجد کی حکومت وہاں پر ہے, تو وہ بھارت کا تو فیلی ہے, لیکن یہ کہ وہاں زبردست اپوزیشن بھی ہے, کسی بھی وقت حسینہ کا جو ہے تختہ حکومت کا جو ہے الٹ سکتا ہے, دوسری حکومت آ سکتی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال آزاد ملک ہے. پھر اس سے آگے انڈونیشیا, اگرچہ وہ بھی بہت سخت اس وقت جو ہے اس کے جو حصے بکھرے کرنے کا جو معاملہ جو ہے, عیسائی مشنریز نے ایک وقت میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم 21ویں صدی کے آغاز میں پورے انڈونیشیا کو کرسچن بنا لیں گے, تو پورے کا تو نہیں بنا سکے, لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کشت و خون اور غارت گری ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں ان کا ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کا آدھا حصہ کٹ کر وہ خالص عیسائی کیتھولک رومن کیتھولک عیسائی ریاست قائم ہو چکی ہے, اور ایک دوسری جگہوں پر بھی عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہو رہی ہے. وہی خانہ جنگی جو ہے دوسری طرف بھی ہو رہی ہے, اگر آپ انٹرنیشنل خبروں پر بھی توجہ کرتے ہو, نائجیریا کے اندر جو مختلف علاقے ہیں ان میں بھی اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی تحریک بڑی زور شور سے چل رہی ہے. تو ایک جگہ پر جہاں نافذ کی جا چکی ہے وہاں بڑا زبردست کچھ تو خون ہو رہا ہے, عیسائی مقابلہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نافذ ہونے دیں گے. باقی دوسرے بھی جو حصے ہیں اس کے اندر بھی اس کا امکان ہے, وہاں پر بھی کافی بڑی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے کہ سارا قانون جو ہے شریعت کے مطابق نافذ کیا جائے. اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے اس وقت صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ ایک طرف ہمیں مشرکین کی مخالفت, جو کہ ہمارا پیدائشی دشمن ہے وہ بھارت ہے, وہ مشرکین, دوسری طرف یہود کا یہ زائنزم کا بڑھتا ہوا سیلاب کہ جس نے عالمی عیسائیت کو اپنے پنجے میں اپنی گرفت میں لے لیا ہے. تو گویا کہ وہ صورتحال جو آیت نمبر 82 میں ہے پاکستان کو درپیش ہے, چاہے وہ یہ صورتحال بظاہر افغانستان کے لیے نہیں ہے, بھارت کوئی خطرہ افغانستان کے لیے تو نہیں ہے, بھارت ایران کے لیے تو خطرہ نہیں ہے, بھارت بہار ممالک کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک جو ہے منی سپر پاور کی حیثیت سے اس کا زون آف انفلوئنس ہو جائے, لیکن پاکستان کے ساتھ معاملہ جو ہے ان کا, جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تو نفسیاتی طور پر انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ہی نہیں, ان کے تو دلوں کے اندر یہ آرزو پروان چڑھ رہی ہے کہ جب بھی موقع ملے گا, وہ انتظار میں ہے جب بھی موقع ملے گا پاکستان کو ختم کریں اور اکھنڈ بھارت قائم کر لیں. تو ایک طرف ان کی دشمنی ہے, تو خاص طور پر پاکستان کا معاملہ اس وقت وہ ہے جو آیت نمبر 82 میں ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, لیکن پوری ملت اسلامیہ کو جس میں پاکستان بھی ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, وہ مغرب سے درپیش ہے اور وہ ہے اسرائیل سے. اسرائیل در حقیقت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن یہ ٹپ آف دی آئس برگ سمجھیے, جیسے آپ کو معلوم ہے آئس برگ جو ہوتا ہے وہ تاثر میں تو وہ پانی کی سطح کے نیچے ہوتا ہے, نظر نہیں آتا اور بہت چوڑا ہوتا ہے, جہاز ٹکراتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پودے جو ہوتے ہیں لیکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی صرف اوپر کی چوٹی, ٹپ آف دی آئس برگ. تو اندر کا آئس برگ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو در حقیقت یہودی سازش ہے اور اس کے جو ہے اس وقت پورے طور پر جو اس کے پنجے کے اندر پھنس چکا ہے پورا عالم عیسائیت. اس اعتبار سے اب ہمارے لیے حل کیا ہے؟ آج میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اس پر بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے حضرات ذہنن شاید میری یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے اور اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن یہ کہ ذرا میرے دلائل پر غور کر لیجئے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری اس بات کے لیے آپ کے ذہن کو کھول دے, دل کو کھول دے. میرے نزدیک اس کا علاج ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. صورتحال کیا تھی نوٹ کر لیجئے, پھر اس وقت چلے جائیے اسی وقت سن 6 جو ہجری جس میں کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, اس وقت تک 4 سالہ تو کھلی جنگ جاری تھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ. وہ تو بڑی جنگیں تھیں اس میں ہیں, غزوہ بدر لیکن اور بدر صغرا بھی تھی اور بھی تھی, غزوہ الصفین بھی تھے اور بھی کئی سو تھے, لیکن بدر, احد اور احزاب 3 بڑی جنگیں جو ہیں وہ مشرکین مکہ سے ہو چکی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی زیادہ تر ہمارے ذہنوں کے اندر وہ چیز دبی رہ جاتی ہے, سیرت کے اندر تو موجود ہے, ہر جنگ کے ساتھ ایک زمیمہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کا بھی چل رہا تھا. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کا معاملہ ہوا, انہیں وہاں سے نکالا گیا, ان کی طرف سے غداری ہوئی, جو معاہدے انہوں نے کر لیے تھے حضور کے ساتھ, ایک ایک کر کے یہ تینوں قبیلے جو ہیں ان معاہدوں کو توڑتے چلے گئے اور جس کے نتیجے میں حضور نے پھر ان پر چڑھائی کی اور نکال دیا. کیونکہ اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے جنگ کی نوبت نہیں آئی, لہذا ان کی اہمیت نہیں ہے, لیکن معاملہ تو ہوا ہے, جنگ کی کیفیت تھی نا کہ جس کے نتیجے میں حضور نے چڑھائی کی ہے, محاصرہ کیا ہے اور پھر ان سب کو وہاں سے جو ہے نکال دیا. پھر غزوہ احد کے بعد یہ بنو نذیر یا بنو نذیر کا معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہوا, اور غزوہ احزاب کا ضمیمہ تو سب کو معلوم ہے, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. غزوہ احزاب کا ضمیمہ جو ہے غزوہ بنو قریظہ. تو جیسے وہ جنگیں چل رہی تھیں بدر کے ساتھ بنو قینقاع کا معاملہ, احد کے ساتھ بنو نذیر کا معاملہ اور احزاب کے ساتھ بنو قریظہ کا معاملہ, یہ دونوں تھے. اب صلح حدیبیہ نے حضور نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے قریش سے صلح کر لی, حالانکہ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ پورے مکے میں جوش خروش, کسی صورت نہیں, لڑیں گے, ختم کر دیں گے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. جیسا آج جو ہے بھارت کے اندر جو جنگ کا جس کو میں نے کہا تبل جنگ بجا دیا ہے, جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہی کیفیت اس وقت مکے میں تھی جب حضور جو ہیں اپنے 1400 یا 1800 ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھ کر تشریف لے آئے, حدیبیہ میں آ کر خیمہ دم ہو گئے. اب ایک بڑی سچویشن پیدا ہو گئی ان کے لیے, حضور کی طرف سے اقدام ہو گیا, آپ چلے آئے ہیں. اب وہ سمجھتے تھے یہ تو ہماری موت ہے, محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے دیں, عمرہ کرنے دیں, گویا کہ ہم انہیں ریکگنائز کر لیں, یہ تو ہماری موت ہے. تو بڑ مٹنے کے لیے تیار تھے, بڑا جوش و خروش تھا, کسی حالت میں نہیں, اور پوری طرح پرووک کیا انہوں نے. اگر آپ نے وہ پکچر دیکھی ہو جو یہ لیبیا کی حکومت نے بنوائی تھی حضور کی سیرت پر, دی میسنجر آف اللہ, پہلے اس کا نام دی میسج تھا, تو اس میں جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے وقت حدیبیہ میں جب مسلمانوں کا کیمپ تھا, جس طرح آ کر وہاں پر کئی لوگوں نے آ کر کوشش کی کسی طریقے سے پرووک کریں کہ یہ ذرا سا ہاتھ اٹھا لیں, پھر یہ کہ ہمارے لیے جواب. آخر ان کا بھی یہ تو تھا نا کہ مذہب تو چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ احرام میں ہیں ان پر ہاتھ کیسے اٹھائیں, احرام میں ہیں. آخر مکے کے وہ لوگ متولی تھے, مکے کے جو حقوق تھے وہ تو آئے ہیں, انہوں نے کوئی ہتھیاروں کی اپنی ڈیمونسٹریشن نہیں کی ہے, وہ تو اپنے بالکل پورا امن بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی پرووک کر کے کسی طریقے سے ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے ہتھیار اٹھا لیتا یا کوئی اقدام کر دیتا تو انہیں پھر پورا جواز حاصل ہو جاتا کہ مسلمانوں کو رونگ دیں, لیکن نہیں, بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ. اور پھر یہ کہ بالآخر جب وہ بیعت رضوان ہو گئی کہ بیعت علی الموت, ہم بھی سب مر جائیں گے, یہاں یہی جان دے دیں گے, واپس نہیں جائیں گے, تب ان کے ہوش ٹھکانے آئے. اور وہ جو بھی بعد درمیان میں کچھ لوگ پڑے انہوں نے صلح کرائی, لیکن صلح جو تھی جو حضور کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہیں آئی, اس لیے کہ دب کر صلح کی آن ویری ان ایکول ٹرمز. مسلمانوں کے لیے یہ بات, ہم حق پر ہیں, حضرت عمر نے کہا ہم حق پر ہیں, پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ یہ بات کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان بھاگ کر آئے گا ہمارے پاس تو ہم واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، لیکن مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر اگر واپس جائے گا مکے تو مکے والے اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اب انیکول بالکل انیکول. اور اسی وقت ہو گیا ابو جندل جو ہیں وہ آ گئے وہاں پر، ان کے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کس طرح ان چھڑوایا ہوگا. اور انہی کا باپ ہے سہیل ابن عمرو کے جو وہاں پر جو ہے ساری مصالحت کی جو ہے وہ لکھت پڑھ کر رہا ہے. ان کا بیٹا ابو جندل جس کو کہ گھر کے اندر باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، کس طرح زنجیریں توڑا کر پہنچ گیا. حضور نے فرمایا ابو جندل اب تمہیں واپس جانا ہوگا، جس لیے کہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے. اس نے چیخ پکار بھی کہ مسلمانوں مجھے بھیڑیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا نہیں، وعدہ ہو چکا اور مسلمانوں کا خون جو ہے کھول رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اٹھو احرام کھول دو، جو جانور لائے ہو قربانی کے یہیں قربان کر دو، تو پھر یہ کہ سب کوئی نہیں کھڑا ہوا، دوسری مرتبہ کا کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری مرتبہ کا کوئی نہیں، ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوا. میں تو حیران ہوتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ اگر ابو بکر ہی کھڑے ہو گئے ہوتے تب بھی کم سے کم یہ تو آتا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ نے جب قوم سے کہا تھا لڑو اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، تو کم سے کم دو تو کھڑے ہو گئے تھے نا. باقی یہ کہ پوری قوم نے جواب دیا تھا، لیکن یوشع ابن نون اور غالب ابن یفنہ دو تو صحابی تھے ان کے جو کھڑے ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے. یہاں تو حضور نے تین دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا، اور حضور نے پھر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں گئے ہیں. وہاں جا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تین دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو اور احرام کھول، تو کوئی ایک بھی نہیں اٹھا. اس پر حضرت ام سلمہ نے جو ہے یہ مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دیجئے. حضور باہر نکلے، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیے، سب کے سب کھڑے ہو گئے. گویا کہ ایک حالت منتظرہ کی کیفیت تھی کہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی نئی شکل بن جائے، شاید کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جا رہا، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ دن ان کے جو ہے خون کے آنسو ہو رہے. یہ صلح کی حضور نے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً اب آپ نے جو دوسرا دشمن تھا اب اس کے خلاف اقدام کیا. سن 7 میں اب آپ نے، کیونکہ یہود اب یہ قریش سے بچ گئے، اب وہ یہودیوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو جو گئے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ بھی سب جا کر جو ہے یہی خیبر کے اندر انہوں نے اڈا لگا لیا تھا. خیبر ان کے بڑے بڑے قلعوں کے اوپر مشتمل تھا، کوئی ایک شہر کا نام نہیں ہے یہ، بلکہ ایک علاقے کا نام ہے جس میں بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، جن میں سے ایک قلعے کا جو ہے دروازہ اس قدر مضبوط تھا، اس کو توڑنے کے لیے تو پھر خاص طور پر واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی میدان میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے جو ہے آپ کی آنکھیں اگرچہ دکھ رہی تھیں لیکن حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے جس سے کہ آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ. تو در خیبر کس نے توڑا؟ تو یہ خاص طور پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی مناقب ہے ان میں خاص طور پر جو ہے وہ ذکر آتا ہے. تو یہ جو فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اس کا نتیجہ کس کا نتیجہ تھی؟ اس فتح مبین جو صلح حدیبیہ کی شکل میں بظاہر گر کر کی گئی، بظاہر دب کر کی گئی، بظاہر جو ہے وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ان ایکول ٹرمز پر کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا ہے پھر اس کے بعد جو مال غنیمت آیا ہے ایک دم جو ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ یہودی سرمایہ دار ان کی دولتوں کے انبار جب خیبر فتح ہوا ہے تو مال غنیمت جو آیا ہے اسی کا ذکر ہے جو سورہ فتح میں ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ. اے مسلمانوں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہو رہی ہیں یہ آیتیں سورہ فتح میں، اے مسلمانوں اللہ کا تم سے بڑا وعدہ ہے، بہت سی غنیمتیں تمہیں دے گا. تاخذونها، جو تم لوگے اپنے قبضے میں لوگو. فاجعل لکم هذه، تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ تو سمجھو کہ اس کی پہلی قسط ہے، اس لیے کہ وکف ایدی الناس عنکم، اللہ نے لوگوں کے دشمنوں کے ہاتھوں کو روک لیا تمہارے مقابلے میں، آگے نہیں بڑھے وہ. لتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی. اور فرمایا واخرى لم تقدروها، ابھی تو اور بہت سے غنیمتیں آنی ہیں کہ جو ابھی تمہارے قبضہ قدرت میں نہیں آئی ہیں، وہ ابھی قد احاط اللہ بها، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ در حقیقت غزوہ خیبر کے طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اب جو تمہیں مال غنیمت ملنے والا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو یہ میں نے صلح حدیبیہ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بظاہر مشرکین مکہ سے دب کر صلح کی گئی، جھک کر صلح کی گئی، جس کے اوپر اہل ایمان کے جو دل ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کا خون جوش مار رہا ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی وہ نظم قائم ہو چکا تھا جماعت کا وہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے جو حکم ہے، لیکن یہ کہ ایک ہے حکم کو قبول کر لینا، ایک ہے دل کی کیفیت جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس میں عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے، لیکن یہ کہ دلی رجحان یہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ اگر کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، حضور بھی فرمایا کرتے تھے آپ نے ہر چیز جو ناپ تول میں آ سکتی ہے وہ اپنی ازواج کے لیے بالکل برابر کی تھی، ٹائم آپ دیتے تھے تو برابر دیتے تھے، اگر نفقات کا معاملہ تھا خرچہ ورچہ تو وہ بھی برابر دیتے تھے، جو چیزیں بھی تھیں سب برابر کے، جو بھی کچھ ہے جو گنتی میں ناپ تول میں آ سکتا ہے وہ سب برابر، اس کے بعد آپ فرمایا اے اللہ باقی دل کا معاملہ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر مجھ سے معاوضہ نہ کیجیے، اگر حضرت عائشہ سے زیادہ ایک الفت تھی زیادہ محبت تھی زیادہ التفات تھا تو وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ قدر کم تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے دل جو ہے ظاہر بات ہے ان کے اختیار میں نہیں تھے، وہ تو خون کے آنسو رو رہے تھے، لیکن یہ کہ بارہ جو بھی ہے اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو انہوں نے قبول کیا ہے. اب آئیے اس پس منظر میں جو اس وقت کی صورتحال ہمیں درپیش ہے جس کا میں تمہید مان چکا ہوں، ہمیں بیکمر دو صورتیں درپیش ہیں، ایک طرف یہودیوں کی دشمنی بھی ہے اور دوسری طرف بھارت کی دشمنی مشرکین بھی ہے، جو بالکل آج کے مشرکین مکہ اگر پوری دنیا میں آپ ڈھونڈ کر نکالیں گے تو وہ صرف بھارت میں ملیں گے، اور دوسری طرف یہودی، وہ یہودی تو وہی قوم ہے جو چلی آ رہی ہے، اس کا تو مذہبی نسلی مذہب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں درپیش یہ صورتحال بھی ہے کہ اس وقت کم سے کم نصارہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ نہیں تھے، یہودیوں ہی سے صرف مقابلہ تھا، اس وقت یہودی جو ہے تمام نصارہ پر اپنا کنٹرول کر چکا، یہ صورتحال ہے. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بھارت کے بارے میں سوچنا چاہیے، بھارت کے ساتھ ہمارا جو اصل جھگڑا ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک ہی جھگڑا ہے اور وہ سو جھگڑوں کا ایک جھگڑا ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کہہ لیجئے، وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. کشمیر کے مجھے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں، اس قدر کھل کر یہ بات پہلی مرتبہ کہی ہے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے کہ اصل مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ بھی کہا کہ واحد مسئلہ کشمیر ہے، کوئی گفتگو کا مطلب ہی نہیں جب تک کہ کشمیر پر بات نہ ہو، یہ بات جو ہے جس پر اتنی آج سے پہلے کسی بھی حکمران نے انجائے بات ہے، سیاست دانوں کو کچھ دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے، کچھ وہ اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کو تو چینی بھی امپورٹ کرنی تھی، کچھ اور بھی کرنا تھا جس سے ان کی نیتیں داغدار ہو گئی لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے کم سے کم اب تک کا معاملہ یہی ہے کہ فوج کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے کشمیر کا ہے، سو جھگڑوں کا ایک جھگڑا جو ہے کشمیر کا جھگڑا ہے. لیکن اس کا اگر تجزیہ کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ اس میں ایک بڑی بنیادی غلطی ہم سے ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب تقسیم ہند کا فارمولہ طے ہو رہا تھا، انگریز ابھی موجود تھا، پارٹیشن آف انڈیا کی جو اسکیم بن رہی تھی اس میں جب یہ مسئلہ آیا کہ جو دیسی ریاستیں ہیں، دیسی ریاستیں یا تو راجے جو تھے ہندو تھے اور یا یہ کہ وہ نواب مسلمان تھے، اور اکثر و بیشتر یہ تھا کہ جہاں نواب مسلمان ہیں وہاں کی اکثریت آبادی کی ہندو ہے، جیسے کہ سب سے بڑی ریاست، سب سے زیادہ خوشحال مالدار وہ حیدرآباد دکن تھی، وہاں کی اکثریت 90% 95% ہندوؤں کی، لیکن ریاست مسلمانوں کی، وہاں کا جو ہے نظام حیدرآباد دکن یا مسلمان، اس کا بالکل برعکس تھا کشمیر، کشمیر میں 90% مسلمان لیکن اس کا راجہ جو ہے وہ ہندو یا سکھ جو بھی تھا وہ. اس حوالے سے لیکن یہ کہ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ جو یہ دیسی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہاں کے عوام کے ہاتھ میں کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ. مسلم لیگ نے موقف اختیار کیا کہ نہیں، ان کا فیصلہ ہوگا ان کے راجے مہاراجے یا نواب، اس لیے کہ نگاہ ہماری تھی حیدرآباد دکن پر، جوناگڑھ پر بھی تھی اور بھی تھی، لیکن یہ کہ زیادہ جو ہے حیدرآباد دکن، جوناگڑھ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بہت چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں، لیکن یہ کہ حیدرآباد دکن بہت بڑی ریاست تھی. لیکن یہ نگاہ سے ہمارے اوجل رہ گیا کہ لینڈ لاکڈ ہے حیدرآباد دکن، وہ کسی کہیں سے سمندر اسے لگتا ہی نہیں، لہذا ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو راجے یا نواب ہوں گے وہ طے کریں گے. اس حوالے سے در حقیقت کشمیر کا معاملہ جو ہے اس میں جب مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا تو گویا کہ ایک اعتبار سے ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. دوسرے ہم سے کمزوری ہوئی، قائد اعظم نے حکم دیا تھا فوج کشی کی جائے، لیکن ہمارا اس وقت کمانڈر ان چیف انگریز بیٹھا ہوا تھا، وہ گویا کہ قائد اعظم کا حکم نہیں مان رہا تھا، وہ تو ادھر سے مان رہا تھا، ماؤنٹ بیٹن کا حکم مان رہا تھا، لہذا اس نے فوج کشی نہیں کی۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ واقعتاً حالات ہی ایسے نہ ہو، اس لیے کہ ہماری ابھی فوج پورے طریقے سے منتقل ہی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں، ساز و سامان نہیں آیا تھا، اسلحہ نہیں آیا تھا، ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ زیادہ تر جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ وہ ذرا سی ہلکی سی بات بھی ہو جاتی تو کشمیر تو ہمارا تھا۔ تیسری پھر ہم سے کمزوری ہوئی کہ جو آزاد قبائل سے لوگ گئے، پختون گئے، انہوں نے وہاں پر جو ہے لوٹ مار کے اندر لگ گئے، اور وہ جو قیمتی وقت تھا وہ جو ہے گوا دیا، اور جو یعنی سری نگر تک تو پہنچے ہوئے تھے، ایئرپورٹ جو ہے اگر قابو میں آ گیا ہوتا تو بھارت اپنی فوجیں وہاں سے لائی نہیں سکتا تھا باقی، لیکن وہاں یہ ہو گیا جیسے ہوتا ہے۔ موب تھا نا وہ، تو وہ کوئی منظم فوج تو نہیں تھی، وہ تو ایک جو موب ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کی اپنی ڈفلی، اپنا راگ، اپنی رائے، اپنی کوئی ڈسپلن تو تھا نہیں، لہذا وہ جا کر وہاں پر جو ہے کچھ لوٹ مار کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے، اور جو اصل وقت تھا اس پر قبضہ کرنے کا وہ انہوں نے کھو دیا۔ پھر تاریخ نے ہمیں ایک اور، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، وہ سازش جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندو شریک ہے تو برابر کا بلکہ اس سے بڑھ کر اس سازش میں انگریز شریک ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے کروایا جو کچھ کروایا، ریڈ کلف نے کروایا جو کچھ کروایا، یہ تو دو انگریزوں کا کیا ہوا کام ہے نا۔ ٹھیک ہے بھارت کی تو خواہش لازم یہ ہوگی کہ ہو جائے، اور انہوں نے اپنا سا جو ہے داؤ لگایا ہوگا، وی پی مینن وغیرہ جو تھے جو ان کی بھی، اور جو مشہور ہے کہ جواہر لال نہرو کی تو جو ہے بہت ہی گہرے روابط تھے، یہاں تک کہ ناجائز تعلقات کی بات کہی جاتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی ایڈوائنا سے اس کے ناجائز تعلقات تھے نہرو کے، وہ عاشق تھی نہرو پر، یہ تو باتیں اب آ چکی ہیں، پریس میں آ چکی ہیں، کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اگر ماؤنٹ بیٹن سے کام کروا لیا اور ریڈ کلف سے کروا لیا، اور ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کر پہلے دے دیے تھے کہ جو بھی ریڈ کلف جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا، یہ ہیں وہ چیزیں اس کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں 1962 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا، اس کو جو ہے امریکہ کے دباؤ میں آ کر اور اس کے بہلاوے میں آ کر ہم نے موقع کھو دیا، جبکہ بھارت جو ہے چین کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو رہی تھی، بری طرح شکست کھا رہا تھا، برا حال تھا اس کا، ہم ذرا سا موو کرتے تو کشمیر تو ہمارا تھا۔ بھارت اس حوالے سے اب جو مسئلہ ہمارے درمیان پڑ گیا، یہ پیچ جو پڑا ہوا ہے بھارت کا اور پاکستان کا اس کشمیر کے مسئلے میں، ہماری صلاحیتیں اس میں لگ رہی ہیں، ہمارے سارے مالی معاملات اس میں لگ رہے ہیں، ہماری ساری فورن پالیسی ہمیشہ سے اسی پر چل رہی ہے کہ بھارت کے مقابلے میں ہمیں امریکہ کا سہارا چاہیے، بھارت کے مقابلے میں ہمیں فلاں کی مدد چاہیے۔ وہ تو دشمنی ہے نا، جو ہڈی جو ڈال گیا اتنی بڑی، اس ہڈی کی وجہ سے جو ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور اب جو صورتحال ہے وہ تو انتہائی، پوری دنیا بھی پریشان ہے، کون پریشان نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایٹمک وار اگر ہو گئی تو ظاہر بات ہے ایٹم بم صرف ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم سے کہیں کہیں گنا زیادہ ایٹم بم ان کے پاس موجود ہے، وہ تو ہم سے یوں سمجھیے کہ کہاں 74 کہاں 98، 24 برس ہم سے آگے ہے۔ 74 میں اس نے پہلا دھماکہ کر دیا تھا، اب تو 98 میں اس نے دوسرے دھماکے ایک بار جوابی دھماکے کیے ہیں نا، وہ ہم سے کوارٹر آف اے سینچری اہڈ ہے اس معاملے کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ، اس میں ایٹمک ہتھیار استعمال ہو، تباہی ہے، بربادی ہے، اسے آخری کیا ہوگا، کس کو ہوگا، اللہ جانے۔ یہی وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میرا مستقل موقف کشمیر کے بارے میں یہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں امریکہ یا یو این او کی کوئی جو ہے دخل اندازی قبول نہ کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یو این او کے ریزولوشن کے حوالے سے اگر کشمیر کا مسئلہ طے ہوتا ہے، پلیبسائٹ ہوتی ہے، جس کے لیے کہ ہمارا حکومت کا بھی موقف ہے اور سب لوگ کہتے ہیں انہی ریزولوشن کے تحت، اور میرے نزدیک وہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے ہمیں اپنی ساری فوجیں جو ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے نکالنی پڑیں گی، اور انڈیا کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی کچھ نہ کچھ فوجیں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں رکھ سکے۔ اس سے صورتحال انتہائی خوفناک ہو سکتی ہے پاکستان کی۔ دوسری طرف یہ کہ اس سے پہلے جو امریکہ کی نیت خراب ہو گئی تھی، اور یہ چند ہی سال پرانی بات ہے، رابن رافیل کے جو بیانات آئے تھے وہ یہ تھا کہ پورا گریٹر کشمیر آزاد ہو جائے، جس میں کہ یہ بلتستان بھی ہو، یہ ہنزا بھی ہو، یہ جو ہے گلگت بھی ہو، آزاد کشمیر بھی ہو، بلکہ اس نے کہا تھا کہ ہم چین سے بھی جو پاکستان نے کوئی تھوڑا سا رقبہ اسے دے رکھا ہے لداخ کا جو پاکستان کے پاس تھا، تاکہ اسے تبت کے لیے راستہ مل جائے، چین سے تبت کو ملانے والے اچھا راستہ مل جائے، وہ بھی ہم واپس لیں گے، اور یہ پورا گریٹر کشمیر ایک آزاد حکومت بنے گا، جو انتہائی خوفناک مسئلہ ہوتا اگر کہیں دنیا میں یہ آ گیا ہوتا. اس لیے کہ یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ ویسٹرن امپیریلزم کو یہاں پر قدم جمانے کے لیے، جیسے چھوٹا سا اسرائیل، اگرچہ وہ چھوٹا اس معنی میں ہے کہ اس کا ملک کم ہے اور آبادی کم ہے، لیکن ہے بڑی شے وہ زائنزم کا جو ہے، لیکن یہ کہ بارہ ہے تو چھوٹا، ٹپ آف دی آئس برگ کہہ لیجئے، لیکن یہاں تو بہت بڑا اسرائیل قائم ہو جاتا. اور اس سے یہ کہ امریکہ اور یہ ویسٹ جو ہے یہ پھر مانیٹر کرتا پورے بھارت کو بھی، پورے پاکستان کو بھی، افغانستان کو بھی، چین کو بھی، اور جو ترکستانی جو آزاد ریاستیں ہوئی ہیں مسلمان سٹیٹ، ان سب کو. اس حوالے سے میری ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات سے بات طے ہونی چاہیے. اور اس میں اس وقت میں نے جو بات کہی تھی یاد ہوگا کہ گڈ آفیسز ہمیں استعمال کرنے چاہیے، چین کے بھی اور ایران کے بھی. لیکن یہ کہ اس وقت صورتحال جو بدلی ہے، میں نے 21 دن پہلے، 3 ہفتے پہلے، 4 فروری کو جو یہاں پر خطاب کیا تھا، میرے سابقہ موقف سے اس میں تھوڑی سی ترمیم ہوئی. اس لیے کہ اس وقت جنگ میں بھی، نوائے وقت میں بھی، دونوں میں این این آئی کے حوالے سے خبر چھپی تھی کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا تھنک ٹینک ہے جس نے اب تازہ مسئلہ کا حل جو ہے کشمیر کا تجویز کیا ہے. اور یہ وہ تھنک ٹینکس ہیں کہ جو امریکن جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ فیڈ کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کی پالیسیاں بنتی ہیں. اور اس کے جو ہے وہ 3 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے، بلکہ 2 حصے کا، یہ 2 حصے ہیں، وہ 3 کی بات بعد میں آئے گی. اس میں سے ایک حصہ تو یہ ہے جو صحیح ہے، وہ یہ ہے، میں نے بھی پہلے بیان کیا تھا ہمیشہ یہ، کہ آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان جو پاکستان کے پاس ہے، الا حال ہی پاکستان ہی میں رہے اور پاکستان میں زردہ کر لیا جائے، اب ان کی علیحدہ اسٹیٹس ختم ہو جائے، وہ صوبوں کی شکل اختیار کر دیں. لیکن دوسری طرف جو ہندو اکثریت کا معاملہ یا غیر مسلم اکثریت ہے، چاہے بدھ ہے، تو جو بھی جو پارٹیشن کا جو فارمولا تھا کہ غیر مسلم اکثریت کے علاقے وہ اور کنٹیجیس ہوں، وہ ملحق ہوں بھارت کے ساتھ، وہ بھارت میں جائیں گے، اور جو مسلم اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ پاکستان کے ساتھ اگر ملحق ہے تو پاکستان میں آئیں گے. اسی بنیاد پر کشمیر کو تقسیم کیا جائے کہ گلگت اور بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کے پاس جیسا کہ ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جموں اور لداخ بھارت کے ساتھ مضم ہو جائیں. اور البتہ یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو درمیان میں وادی کشمیر ہے، صرف وادی سری نگر یا وادی کشمیر، اس کے اندر جو ہے ایک کروایا جائے ریفرنڈم، اور اس ریفرنڈم میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے، لیکن صورت یہ کی جائے کہ ان کو تھرڈ آپشن دے کر، لیکن پابند کو ایسا انتظام ہونا چاہیے بھارت اور پاکستان کے مابین کہ کوئی دنیا کی تیسری طاقت یہاں آ کر قدم نہ جما سکے. یہ میں کہتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، لیکن جب یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا تھنک ٹینک کا جو فایا تو میں نے اس کا تجزیہ کیا تھا کہ آدھا حصہ تو صحیح ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہنزا جیسے ہیں پاکستان کے پاس، پاکستان کے پاس رہے، لداخ اور جموں بھارت کے جائے، اور درمیان میں جو ہے انہوں نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اسٹریٹ آف. اس میں میں کہتا ہوں غلط ہے، اصل میں اس میں 3 آپشن ہیں. اگر تو دیانت کو دیکھا جائے، عدل کو دیکھا جائے، انصاف کو دیکھا جائے، اور پارٹیشن کا جو فارمولا تھا اسے پیش نظر رکھا جائے، تو یہ وادی پاکستان کو ملنی چاہیے، حق پاکستان کا ہے، مسلم اکثریت کا کنٹیجیس علاقہ ہے. لیکن اگر، چونکہ یہ بات بڑی کڑوی ہے، کوئی بھارتی حکومت اور کوئی وہاں کی قیادت جو ہے، وہاں کی عام رائے جو ہے، اس کے حلق سے اس کڑوی گولی کو نیچے نہیں اتار سکتی، لہذا چلیے اس سے نیچے آ جائیے، یہاں پر ایک ریفرنڈم ہو جائے. اور ریفرنڈم میں ایک شکل تو یہ ہے کہ یا بھارت یا پاکستان، لیکن میں نے تیسری بات تجویز کی کہ کم سے کم اس کی حد تک ایک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے. اور میں نے اسی روز آپ کو بتایا تھا کہ 13 جون 1947 اور 18 جولائی 1947 کے پاکستان ٹائمز میں قائد اعظم کے بیانات موجود ہیں کہ تھرڈ آپشن بھی ان ریاستوں کو ملنا چاہیے، اور یہ در حقیقت امپلائڈ ہے اس پارٹیشن فارمولا کے اندر، چونکہ پیش نظر تھا حیدرآباد دکن، لہذا آزاد، ظاہر بات ہے پاکستان کے ساتھ تو مل نہیں سکتا تھا، اس کا تو کوئی آزاد رہ سکتا تھا، لہذا تھرڈ آپشن کی بات جو کی ہے خود قائد اعظم نے کی ہے. اور چونکہ ہمیں یہ ہے گمان کہ آبادی کشمیر کے اندر ایک رائے موجود ہے، چاہے وہ کم ہے زیادہ ہے، یہ تو پھر کبھی پلیبسائٹ ہوگا، استصواب ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ کون وہاں پر کتنی نیومیریکل اسٹرینتھ کے اندر ہے، لیکن ایک رائے باہر حال ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتے، تو یہ تھرڈ آپشن بھی ان کو دے دیا جائے. یہ ہے وہ معاملہ جو میں نے 4 فروری کے جمعے میں بیان کیا تھا. آج میں نے یہ ساری بات کیوں دہرائی ہے؟ اس ہفتے کے دوران دو باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک تو ہمارے جو اس وقت کے وزیر قانون ہیں, اب راج بات ہے کوئی سیاسی آدمی تو نہیں, منشی صاحب جو ہیں, اب وہ منشی ہیں لیکن وزیر قانون ہیں, وہ منشی صاحب نے ان کا بیان آیا تھا جو کہ نوائے وقت نے تو پہلے صفحے پر بہت اوپر کی لیڈ کے ساتھ شائع کیا, جنگ میں بھی بڑی نمایاں دونوں کا, کہ انہوں نے یہ کہا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کسی امریکی ایجنسی کو کہ ہمیں بڑی خواہش ہے, بڑی ہماری خواہش ہے, بڑی خواہش ہے, کلنٹن صاحب کو ضرور پاکستان آنا چاہیے, ہمارے عوام محبت کرتے ہیں ان سے اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, وہ سارا جو بھی ہوتا ہے ایسے مواقع پر, اور یہ کہ وہ جو بھی کوئی تصفیہ کرائیں گے ہم قبول کر لیں گے. اب یہ بیان کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے, اس وقت یہ وزیر قانون کا ہے اور ظاہر بات ہے حکومت ان کے پاس ہے. اس کے خلاف صرف ایک بیان میرے علم میں ہے کہ طاہر القادری صاحب کا بیان اس کے خلاف آیا, باقی کسی اور کا بیان میرے علم میں نہیں, ممکن ہے کہ آیا ہو اور میری نگاہ سے نہ گزرا ہو, لیکن طاہر القادری صاحب نے ریٹارٹ کیا ہے بڑے اسٹرانگ الفاظ میں, کسی کو وزیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ بات کہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر اس وقت چلیے گڈ آفیسز اگر کلنٹن کے یوز ہو سکتے اور یہ تصفیہ کرا دیں, میرے نزدیک ہمیں بہرحال بھارت کے ساتھ صلح حدیبیہ کرنی چاہیے تاکہ ہم پوری طریقے پر یکسو ہو کر جو ویسٹرن جو محاذ ہے, جو یہودیت کا سیلاب چلا رہا ہے, جس کے پنجے میں پورا عالم عیسائیت بھی ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیاری کر سکیں, جس طریقے سے کہ حضور نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کر کے, چاہے وہ گر کر معاہدہ کیا بظاہر, لیکن یہ کہ پھر یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا, ان کا جو گڑھ تھا سب سے بڑا اس کو توڑ کر اور ان کی قوت جو ہے ختم کر دی. اسی طریقے سے ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے اگر کلنٹن صاحب کے آنے سے, کیونکہ اب یہ محسوس ہوتا ہے وہ معاملہ صرف ہو چکا ہے, اب ان کے ہاں وہ جو ہے پورا گریٹر آزاد کشمیر والا مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ صرف جو ہے ویلی کی حد تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو میں پہلے خود جو کہ یہ تجویز جو ہے میں دے چکا ہوں, تو میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر ہو جائے. اس سے زیادہ اہم ہے بات یہ کہ اسی ہفتے کے دوران مجھے ہندوستان سے ایک صاحب کا خط ملا ہے. اب یہ جو خط لکھنے والے ہیں سید شہاب الدین صاحب, پہلے ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف جو ہے حاصل ہو جائے, یہ انڈین فورن سروس کے آدمی ہیں, بہار کے صوبے سے ان کا تعلق ہے, میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکہ میں بھی, اور ایک دفعہ میں بھارت گیا ہوا تھا تب میں ان کے گھر پر جا کر بھی میں نے ان سے ملاقات کی تھی. یہ پھر وہاں سے سروس سے انڈین فورن سروس جو ٹاپ کی سروس ہے, جیسے آئی سی ایس ہوتی تھی یا وہاں پر اب جو ہے سول سروس ہے, میڈیکل سروس ہے, اس میں فورن سروس جو ہے انڈین فورن سروس کے یہ بڑے عہدے پر تھے. انہوں نے استعفیٰ دیا, سیاست میں آئے اور یہ ایم پی ممبر پارلیمنٹ لوک سبھا کے ممبر بھی رہے ہیں, اگرچہ اس وقت نہیں, اس وقت سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے دہلی میں اس میں پریکٹس کرتے ہیں. بابری مسجد کا جب معاملہ ہوا تھا 1992 میں, تو بابری مسجد کی جو ایکشن کمیٹی تھی اس کے اہم لوگوں میں سے یہی دو افراد تھے, ایک تو بخاری صاحب کے جو امام تھے جو مسجد ہے جامع مسجد دہلی کے امام, اور دوسرے سید شہاب الدین. انہوں نے جو خط مجھے لکھا ہے وہ بہت ہی میرے لیے, اس میں چونکہ ایک چیز میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے, جو پہلے میں بیان کرتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے اور لوگ مجھ سے کہتے تھے یہ کیا بات تم کرتے ہو کہ بھارت اور پاکستان کا کوئی جوائنٹ کنٹرول رہے, آزادی تو ہو جائے اس ویلی کو لیکن کوئی جوائنٹ کنٹرول ایسا رہے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے باہر کی وہ وہاں آ کر قدم نہ جما سکے. لیکن انہوں نے مثال دی ہے باقاعدہ, میں آپ کو خط مرتبہ سنا رہا ہوں. مائی ڈیئر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان دی لیٹسٹ ایشو آف یور جرنل, مراد ہے ہمارا یہ جو ہے ندائے خلافت, اور میں خوش ہوا, ہمارا تو بیچارہ بہت سادہ تھا وہ پرچہ ہے, اس میں کہیں رنگ آمیزی نہیں ہوتی, آج کل تو پرچے کسی اور معیار کے نکلتے ہیں, لیکن یہ بھی جا رہا ہے پہنچ رہا ہے, اس کے ذریعے سے میرے خطبات جمعہ جو ہیں وہ لوگوں تک ان کی تلخیص پہنچ رہی ہے. تو ان دی لیٹسٹ ایشو آف یور جرنل آئی ہیو سین دی سولوشن ٹو کشمیر پرابلم سجیسٹڈ بائی یو, آئی ایم گلیڈ دیٹ دس کمز ویری کلوز ٹو وٹ آئی ہیو بین سجیسٹنگ سنس بگننگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی میں شروع سے میری رائے تھی اور آپ کی رائے اس کے بہت قریب آ گئی. مائی اپروچ از بیسڈ آن دی فیکٹ دیٹ دی اسٹیٹ از ملٹی ایتھنک اینڈ ہسٹوریکلی اینڈ آرٹیفیشل کنسٹرکٹ. میرا موقف کس بنیاد پر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اس میں بہت سی نسلیں اور بہت سی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں, اور کشمیر اگر ایک ملک تھا یا ایک ریاست تھی تو یہ بالکل ایک آرٹیفیشل تھی, اس کی جو ساخت تھی یہ کوئی نیچرل نہیں تھی. Northern areas and the southwestern region below the Peer Panjal range, which are Punjabi speaking, should be incorporated in Pakistan. Northern areas, وہی بلتستان, گلگت, ہنزا وغیرہ, اور یہ جو ہے آزاد کشمیر, پیر پنجال کے ساؤتھ میں وہ علاقہ جہاں کے پنجابی بولی جاتی ہے. آزاد کشمیر میں تو زیادہ تر جو ہے تھوڑا سا لہجہ مختلف ہے, جیسے پنجاب کے اندر اور دوسرے علاقوں کے لہجے مختلف ہیں, ایسے لہجہ ہے تو پنجابی زبان ہے. وہ جو کشمیری اصل ہے جو ویلی کی, وہ تو وہاں کوئی بھی نہیں بولتا. لداخ اینڈ جموں شوڈ بی انٹیگریٹڈ ان انڈیا. دی ویلی آف کشمیر وچ از اے جیوگرافیکل لنگوسٹک اینڈ کلچرل اینٹیٹی شوڈ انجوائے لائک اینڈ دورا آن دی بارڈر آف اسپین اینڈ فرانس کمپلیٹ انٹرنل اٹانومی. یہ مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے, میں اپنی یعنی اعتراف کر رہا ہوں کہ ان کے خط سے معلوم ہوا, پھر میں نے آج ایٹلس نکال کر پھر دیکھ بھی لیا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو کبھی یہ نام بھی نہیں سنا تھا. اینڈورا جو ہے یہ اسپین آئبیرین پیننسولا جو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے فرانس, اور ایک استھمس سا ہے وہ جو کہ جوڑتا ہے ان دونوں کو, وہاں آ کر بہت تنگ ہو جاتا ہے پھر پھیلتا ہے نیچے آئبیرین پیننسولا. تو ان دونوں کی سرحد پر یہ چھوٹی سی ریاست ہے نقشے میں جو آج مل گئی ہے, جس کے اندر کے یہی ارینجمنٹ ہے کہ جو میں سجیسٹ کرتا تھا آج بھی ہے کہ انٹرنل پوری اکانومی انہیں حاصل ہے, لیکن یہ کہ ان کے جو ہے یہ اسپین اور فرانس کے مابین معاہدہ ہے, اور وہ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے. لائک اینڈورا آن دی بارڈر آف اسپین اینڈ فرانس کمپلیٹ انٹرنل اٹانومی انڈر دی جوائنٹ امبریلا آف انڈیا اینڈ پاکستان وچ شوڈ ٹوگیدر انڈر رائٹ اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ بی ریسپانسبل فار اٹس ڈیفینس اینڈ فارن ریلیشنز. یہ دو چیزیں جو ہے پاکستان اور بھارت مشترکہ طور پر طے کریں. کشمیری شوڈ ہیو ایکسس ٹو بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. کشمیریوں کو تو یہ حق ہو کہ وہ ہندوستان میں آئیں پاکستان میں جائیں, وہ ان کے لیے گویا کہ بھارت جو ہے وہ ان کو کھلی اجازت ہو. فار ایجوکیشن ٹریڈ اینڈ ایون ریزیڈینس, یعنی وہ چاہے ایجوکیشن کے حاصل کرنے کے لیے انڈیا میں جائیں پاکستان میں آئیں, تجارت کے لیے آئیں جائیں, یا یہ کہ وہ ریزیڈنس بھی آ کر یہاں پہ لے لیں تو انہیں حق ہونا چاہیے بھارت میں جانا چاہے بھارت میں, پاکستان میں آنا چاہے پاکستان میں. وائی نائدر انڈینس نور پاکستانیز ہیو دی رائٹ ٹو سیٹل ان دی ویلی. لیکن پاکستانیوں کو اور انڈینس کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ ویلی میں جا کر سیٹل ہو سکے, وہ وہاں جا کر زمین خریدیں جائیداد خریدیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. In my view, this is the only feasible solution which serves the interests of all partners, India, Pakistan and the Kashmiris, with best regards. یہ ہے سید شہاب الدین صاحب کا خط, جس کے حوالے سے میں نے آج پھر وہ بات کہی ہے, اور میرے تجزیے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر صلح حدیبیہ کسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مصالحت کرنی چاہیے. اور اگر اس مصالحت میں اس وقت کسی درجے میں بھی اگر کلنٹن صاحب کا دورہ مفید ہو سکے, کیونکہ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن صاحب کی بڑی خواہش ہے بڑی تمنا ہے کہ تاریخ میں ان کا نام اس طرح جائے کہ انہوں نے بہت سی جگہوں پر جو ہیں جو جھگڑے تھے وہ ختم کروا دیے, اور یہ کہ وہاں صلح کی باتیں کروا دی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان, یا یہودیوں اور ادھر جو ہے وہ شامیوں کے درمیان سیریلز کے درمیان, یہ کوششیں انہیں کی ہیں. یہ ساری کوششیں کر کے اگر کہ وہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں اگر پاکستان اور بھارت دونوں کے اندر تو سین ایک رائے جو ہے وہ اصل جو ہے بربروئے کار آ جائے سامنے آ جائے کہ یہ ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا ہے, نقصان ہی نقصان ہے, دونوں طرف تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں. خاص طور پر ہم, وہ تو پھر بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے باوجود ڈیولپمنٹ اس کی جاری ہے, تو ہم تو سارے اپنے ریسورسز جو ہیں اس کے اندر جھونک کر بھی, ظاہر بات ہے کہ جو صورتحال اب تک رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم مقابلہ کوئی سسٹین وار کرنے کی پوزیشن میں بھارت کے خلاف نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹی اسکرمیشز ہو جائیں ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں تو ہمارا پڑا بھاری رہتا ہے, لیکن اگر کسی لمبے پورے محاذ کے اوپر آل آؤٹ وار ہو جائے وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینٹین اٹ. تو یہ صورتحال ہے جس کے لیے میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے. اور پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورت ہو جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو جائے, تو واقعہ یہ ہے کہ پھر وہ قائد اعظم کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ایسے ہوں گے جیسے کہ کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان. یہ بات جو ہے قائد اعظم تو ریکارڈ پر ہے, ان سے پوچھا گیا تھا ان کے آپس میں ریلیشن کیا ہو, بالکل وہی ہوں گے جو کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان. لیکن یہ کہ ہوا کیا, یہی کشمیر کی ہڈی ڈال کر گیا ہے انگریز, بے ایمان انگریز, ماؤنٹ بیٹن دا یوز ماؤنٹ بیٹن, اور اسی طریقے سے ریڈ کلف, جس کے نتیجے میں یہ ہڈی جو ہے ڈال کر گئے. نتیجہ کیا ہوا, ہوتا تو یہ ہے کہ جو قوم حکمران رہی ہو, اب ظاہر بات ہے 200 برس نہیں تو کم سے کم 100 برس تو براہ راست انہوں نے تاج برطانیہ نے ہم پر حکومت کی نا, 1857 سے 1947 تک, ورنہ اصل میں تو جنگ پلاسی سے بات شروع ہوتی ہے 1757 سے, 190 برس تو دشمنی ہونی چاہیے تھی انگریز سے. لیکن نہ ہمیں دشمنی انگریز سے ہوئی اور نہ یہ کہ بھارتیوں کو دشمنی انگریز سے ہوئی. آپس کی دشمنی, ساری دشمنی جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سارے دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے میں نیوٹرلائز کر لیے. ان کے ہم جو ہیں انہی کے تھیلے کے اندر ہماری بلی بھی رہی اور ان کی بلی بھی رہی. اب میں صرف یہ کہ وقت تو نہیں ہے میرے پاس, اگر عرض کر دوں کہ امت مسلمہ کا, امت محمد کا بحیثیت امت جو اصل مقابلہ وہ یہود سے, یہ پوری امت کا معاملہ ہے. بھارت کا معاملہ, پاکستان کا معاملہ, ذرا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے ان دونوں میں جو ڈائمینشن کا اور سائز کا فرق ہے, یہ وہ معاملہ پوری امت کا ہے. موجودہ امت مسلمہ ورسس سابقہ معذور شدہ امت مسلمہ, وہ بھی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل, لیکن معذور کیے گئے حضور کی بعثت کے بعد, اور وہ سانپ جو ہے وہ جو ہے اس کو بل کھا رہا ہے اور غصہ اور ساری دشمنی حضور کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, کہ وہ مقام جو ہمارا تھا وہ ان کو مل گیا. حسد من انفسہم, قرآن مجید میں آیا ہے, حسد کی وجہ سے ان کے اندر دشمنی ان کے رگوں پہ میں ہے, حضور سے بھی, اسلام سے بھی اور تمام مسلمانوں سے. اس معاملے میں امت مسلمہ کی قیادت کا منصب اللہ نے پاکستان کو عطا کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے, ادھر سے ادھر چلے گئے, ورنہ میں پورا بیان کرتا رہا ہوں, میری پوری کتاب موجود ہے استحکام پاکستان, پاکستان کا پس منظر دیکھیے, جینیسس آف پاکستان جو موجود ہے. پھر یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی, اصولی اعتبار سے خلافت ہم طے کر چکے 1949 میں, حاکمیت اللہ کو دے چکے, اپنے ہاتھ تو ہم نے کاٹ دیے ہیں, ہماری حاکمیت اللہ کی ہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اور پھر نمبر تین, ایٹمی صلاحیت اللہ نے عطا کر دی پورے عالم اسلام میں. ظالم خان کا یہی تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو نکالنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا حکومت پاکستان نے. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پاکستان کی نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کی ہے, پورے عالم اسلام کی ہے. اور یہی بات ہے جو میں نے بارہ بیان کی کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات, تو اول تو یہ آئند الحم مستطاط ان کا حکم ہے, ہمارے تو نص سے قطعی ہے, ہم اس میں کسی درجے کی بھی پابندی قبول کرنے کے لیے جو ہے عزلو دین ہمیں اس کی اجازت نہیں. لیکن یہ کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ یہ صرف ہماری شے نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے بحیثیت امام امت مسلمہ, اس لیے کہ در حقیقت اسلام کی عملی تنفیذ آج کی سطح پر, ویسے تو یہ کہ ہے اس وقت کابل کے اندر وہ اسلامی احکام نافذ ہو رہے ہیں, نائجیریا میں اسلامی احکام نافذ ہو رہے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج کی ذہنی سطح پر اسلام کا پیش کیا جانا, آج کی جو سوشل ایولیوشن کی سٹیج ہے اس کی سطح پر اسلامی خلافت کے نظام کے قیام کا معاملہ اگر ممکن ہے تو صرف اور صرف پاکستان میں. اس حوالے سے ہماری جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے, بہت بڑا ایک مشن ہے ہمارے کندھوں پر ہے. پھر یہ کہ ہمارے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, سی ٹی بی ٹی ہرگز کسی شکل میں جو ہم قبول نہ کرے. تھوڑی سی لچک میں اس میں پیدا کر رہا ہوں, آج ہی کے نوائے وقت میں جو مضمون چھپا ہے سلطان بشیر الدین محمود کا, انہوں نے کچھ شرطیں بیان کی, اگر یہ چار شرطیں مان لیں تو پھر سی ٹی بی ٹی پر ہم دستخط کر سکتے ہیں, جس سے ہماری ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ نہیں ہوگی, ہم اپنے پیسفل مقاصد کے لیے ہم اپنی ایٹمک فورس جو ہے ایکسپلوزو کو استعمال کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ, وہ آپ آج کے نوائے وقت میں دیکھ لیجئے. میرے نزدیک یہ کہ چونکہ میں نے انہیں شہید سی ٹی بی ٹی کا خطاب دیا ہوا اور اسی جگہ دیا تھا, انہیں اپنے اس موقف کی وجہ سے ملازمت چھوڑنی پڑی ہے. اب وہ ایک پرائیویٹ فرم کی ملازمت کر رہے ہیں جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایٹمک کمیشن کے اندر, بہت اونچی پوزیشن کے اندر. تو وہ ظاہر بات ہے اس نے قربانی دی ہے, اس نے بات کی ہے, ڈٹ کر کی ہے, دلیل کے ساتھ کی تھی, لیکن چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے لہذا یہ چیز ان کے خلاف جو ہے ایک فرد جرم بن گئی. بہرحال اس وقت صورت حال جو ہے میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے کہ یہودی قبضہ کر چکے ہیں عالم مسیحیت پر, وہ تین حصے اس کے ہیں. پہلا حصہ واسف, وہ تو 100% اور سب سے پہلے یہودیوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا, یعنی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, اس لیے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد ہی یہودیوں کی. نمبر دو, اب کیتھولک بھی انہوں نے فتح کر لیے ہیں, پوپ نے بھی ان کو پوری سرٹیفائی بھی کر دیا اور حضرت مسیح کی صلیب دینے سے بھی بری کر دیا اور یروشلم کو ان کا دارالخلافہ بھی تسلیم کر لیا, گویا کہ پوپ صاحب نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. لیکن میرے علم میں پھر ایک نئی بات آئی, اور نئی بات پھر ہندوستان سے آئی. ہندوستان میں ایک مفکر اور دانشور ہیں اسرار عالم صاحب, یا اسرار عالم ہیں یا اسرار عالم ہیں, یہ جو اس وقت کی انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں یہودیوں کی, خاص طور پر اس پر وہ ایک اتھارٹی ہے, کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, ان کی ایک تازہ کتاب ابھی آئی ہے اس میں میں نے دیکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہود عیسائیوں میں ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے, آرتھوڈاکس چرچ جو ہے, گریک آرتھوڈاکس, رشین آرتھوڈاکس, سرب آرتھوڈاکس, یہ آرتھوڈاکس جو عیسائی ہیں یہ ابھی یہودیوں کے پورے طور پر پنجے میں نہیں آئے, یہ ان سے آزاد ہیں. اور جو کچھ بلقان کے علاقے میں ہو رہا ہے, یعنی یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام بوسنیا میں پہلے کرایا گیا، پھر آگے اپنی فوج لے کے اور ان کو جو ہے کسی درجے کے اندر وہاں پہ صلح کروائی، پھر کوسوو کے اندر پہلے خوب قتل عام کرا دیا، اس کے بعد بہت بڑی فورس آ گئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آنے والی بڑی جنگ آرمگیڈون کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ بلقان کے اس علاقے میں مسلمانوں کی قوت کو کچلنا مقصود ہے بلکہ آرتھوڈاکس چرچ کو بھی کچلنا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کے ابھی تک پورے کنٹرول میں نہیں آ سکا ہے. اور ان کے پیش نظر کیا ہے کہ یہ دو طرف سے، چونکہ جنگ جو ہونی ہے بڑی، جو تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے، وہ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے، فلیش پوائنٹ جو ہے وہ یروشلم ہے، وہاں پر مسجد اقصی گرائی جائے گی، وہیں پر وہ جو ہے القبۃ جو ہے صخرہ وہ گرایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، وہی ہونی ہے یہ جنگ. تو دونوں طرف سے اصل میں عیسائی قوتیں جو ہیں وہ آ کر گھیر رہی ہیں اس علاقے کو قریب تر ہونے کے لیے. فلپائن میں جو اڈے تھے امریکہ کے، وہ اس نے شفٹ کر دیا ڈیگو گارسیا میں، ڈیگو گارسیا بحیرہ عرب کے اندر ہے، تاکہ وہاں سے یہاں تک آنا جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے، یہاں سے وہاں تک جانا بہت آسان ہے. اسی طرح نیٹو کا جو سب سے بڑا مرکز تھا وہ جرمنی میں تھا، اسے وہاں سے شفٹ کر کے بلقان میں لے آئے ہیں. یہ بلقان اب کوسوو اور روز بروز اب نئی سے نئی فوجیں وہاں آ رہی ہیں. رات ہی بی بی سی میں تھا کہ ابھی فرانس نے کہا اتنے 100 آدمی ہم اور بھیجیں گے. یہ K4 جو ہے، یہ جس میں کہ بعض لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا جو بھی ہوگا اس پر K4 لکھا ہوگا، یہ K4 جو ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے اس کے، جو ان کے ہر ٹینک کے اوپر بھی K4 لکھا ہوا ہے، اور ہر جو چیز ہوائی جہاز ہے تو K4 لکھا ہوا ہے، KOFR. صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں حدیث میں کہا گیا KFARا، لیکن یہ کہ یہاں پر وہ اے او درمیان میں. لیکن ان کو بھی جو ہے اصل میں جرمنی سے شفٹ کر کے اس پورے کے پورے اڈے کو بلقان میں لایا جا رہا ہے. بلقان سر پر بیٹھا ہوا ہے ترکی کے، ترکی در حقیقت سارا بلقان جو ہے ترکیوں کا تھا نا علاقہ. تو وہ جب بھی جنگیں ہوں گی جو ہونے والی ہے، تاکہ اس کے اندر گھیرا جو ہے اس عالم اسلام کا، عالم عرب کا جو ہے، دونوں طرف سے قریب سے آ کر تنگ کیا جا سکے. یہ ہے ساری کارروائی کے جو ہو رہی ہے، اور یہ ہے جو اسرار عالم صاحب نے بات لکھی ہے، میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا. اور میں آج سوچ رہا تھا جب میں گاڑی میں آ رہا تھا، پاکستان میں علماء نے سیاست کا میدان اختیار کر کے یہ عقل و دانش، مطالعہ، تصنیف و تالیف کا کام چھوڑ دیا. بھارت میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. بہرحال اس پر پھر کبھی بھی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تو چونکہ وہ ایک جیسے بلی کو چھیچڑے نظر آئیں تو وہ جو اختیار اور اقتدار کا چھچڑا جو ہے لگا، وہ الیکشن 2-3-4 سیٹیں مل گئی، کوئی ایک سینیٹر بن گیا، وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، اللہ اللہ خیر صلی، اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں. اس لیے کہ اکثر و بیشتر ہمارے جو عوام ہیں وہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور فرقے واریت جو ہے وہی ہمارے ہاں، اور ان کو انہی فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ. اب ایک اہل حدیث سینیٹر تھے، ایک اہل حدیث جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ تھے، ہمارے یہ معین الدین صاحب جو ہیں لکھوی وہ پارلیمنٹ میں تھے، اور سینیٹر تھے ہمارے اب جو کیا نام ہے ان کا، صادق میر صاحب. تو اس طریقے سے ان سب کا معاملہ یہ ہے، وہ کام یہاں نہیں ہو رہا کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے. اس اعتبار سے ان کی کتابیں سار عالم صاحب کی کافی چشم کش آگت، ذرا ان کا انداز لکھنے کا مشکل ہے اور کچھ زیادہ وہ گہرائیوں میں جاتے ہیں، لیکن بعض باتیں ان کی بہت صحیح ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یاد کر لیجیے کہ جب یہ ہوگا معاملہ، پھر جب نزول مسیح اور مہدی کا منظر عام پر آنے کا معاملہ ہوگا، تو پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے عرب کے مشرقی جانب سے فوجیں جائیں گی. یہ پاکستان بھی مشرقی جانب میں ہے اور افغانستان بھی ہے، تو پاکستان اور افغانستان کا جو ہے بہت قریب ہونے کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں ایک اور چیز بھی لے کر آیا تھا، یہ صرف اب تذکرہ کری دو چند منٹ کی بات ہے. یہ اسپاٹ لائٹ ایک اخبار ہے امریکہ کا، اور اس میں یہ 24 جنوری کے اس شمارے میں جو سوبرن صاحب کا ایک کالم ہے، جوس جولٹس، مجھے ہمارے وہاں کے ایک ساتھی نے بھیجا ہے، یہ اس میں اس کالم نگار نے جو خود یہودی ہے یہ لکھا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے لبنانیوں پر، ایک بہانہ ہمارے دو آدمی مار دیے، اس کے بعد جو بمباری کرتا ہے بری طریقے سے تحس نحس کر دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے. وی کلڈ دم آؤٹ آف اے سرٹن نائیو ہبرس. ہبرس کہتے ہیں، میں نے دیکھا ڈکشنری میں، ایک زور میں باطل جو ہو جاتا ہے لوگوں کو اور اس کی وجہ سے ضد اور ہمدردی آ جاتی ہے، وہ ہمیں بہت ہو گئی ہے. بلیونگ ود ایبسلوٹ سرٹیٹیوڈ دیٹ ناؤ ود دی وائٹ ہاؤس دی سینٹ اینڈ مچ آف دی امیرکن میڈیا از ان آور ہینڈس. آج جبکہ وائٹ ہاؤس بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، امریکہ کا سینٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور سارا جو میڈیا ہے امریکہ کا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، In our hands, the lives of others do not amount as much as our own. لہذا ہم اس میں آ گئے کہ لوگوں کی زندگیوں کیا سینکڑوں مر جائے, چیوٹیاں جو ہے پاؤں تلے آ کر سینکڑوں مر جاتی ہیں, مر جائیں. ہم یہودی ایک بھی نہیں مرنا چاہیے. یہ جو ہے ایک یہودی لکھ رہا ہے یہ صورتحال جو ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت, وائٹ ہاؤس بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, سینٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور جو میڈیا ہے اس کا بھی بڑا حصہ ہے ہمارے ہاتھ میں. بہرحال اس میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے اس پر میں نے آپ کو یاد ہوگا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے نام سے کتاب لکھی تھی, اب بھی موجود ہے, لیجیے اور پڑھیے. اسی طریقے سے خطبات خلافت جو میں نے کہا کہ اس دور کی ذہنی سطح کے مطابق نظام خلافت اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آج اگر خلافت قائم ہوگی تو آج کی مثالی خلافت کیا ہوگی؟ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب میں دیکھیے. دوسرا جو اعلان مجھے کرنا ہے, پچھلی مرتبہ جو ہم نے کہا تھا کہ چیچنیا کے لیے ہم چندہ کریں گے تو مجھے امید ہے آپ لوگ تیار ہو کر آئے ہوں گے. اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ میرا یہ خطبہ جو امریکہ میں ان کے جمعے سے پہلے پہنچ جاتا ہے, ایسٹ کوسٹ پر 9 گھنٹے بعد وہ جو ان کا جمعہ ہوتا ہے ہمارے جمعے سے, اور یہاں پر جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کے اوپر خطبہ پہنچ چکا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کی جو ہے پریس ریلیز بھی بن چکی ہوتی ہے, وہ بھی شائع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ویسٹ کوسٹ میں 12 گھنٹے کے بعد تو میرا یہ خطبہ انگلینڈ بھی پہنچ گیا. پچھلے جمعے میں اعلان کیا تھا تو وہاں سے ایک خاتون نے ہمیں 660 پاؤنڈ بھیجے ہیں لندن سے اس چندے کے لیے, اور وہاں سے ویسٹ کوسٹ آف امریکہ پر سانتا کلارا ایک جگہ ہے, وہاں پہ تنظیم اسلامی کی ایک شاخ قائم ہے, ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ $4,000 ان کی طرف سے اس چندے میں جمع کر دیے جائیں, وہ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر بن جائے گا. اور یہ کہ آج صبح ایک صاحب میرے پاس آئے اور اللہ کی ایک بندی نے, وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید اپنا پورا زیور جو ہے کلیجہ نکال کر دے دیا ہے, جو 2.5-3 لاکھ کے آس پاس کی قیمت ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے. تو آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اگر زیلم خان صاحب یہاں سے نکال بھی دیے گئے, ابھی تو ہیں یہاں, ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے جانے سے پہلے انہیں یہ رقم پہنچا دیں, تو بھی یہ ہے کہ ہمارا, کیونکہ اب ہمارا جو ایک وفد ہے وہ اس کا افغانستان میں آنا جانا رہتا ہے تو وہاں ان کی ایمبیسی باقاعدہ موجود ہے, تو ہم اس رقم کو آپ کی امانت سمجھتے ہوئے وہاں پر پہنچا دیں گے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس میں چندہ دیجئے. ویسے تو یہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا اسی کے اعتبار سے 5 لاکھ کے قریب تو یہ رقم ہمارے پاس ان 3 مدوں کے اندر ہی آ گئی ہے, لیکن اور بھی جتنا بھی حضرات ہوں, ہمارے 4-5 گروپ ہوں گے کہ جو وہاں پر موجود ہوں گے, آپ اس میں ڈالیے. اگر کوئی چیک دینا چاہیں, بعض لوگوں نے فون کیا تھا جب چیک دینا چاہیں